أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدعو المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات على محمد وآل محمد. اذن محترم ہماری گفتگو کل جو شروع ہوئی ہے وہ ریاست مدینہ کے حوالے سے ہے اور میں نے آپ کی خدمت میں کل یہ عرض کیا کہ مدینہ کی جو ریاست تھی اس کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں قائم ہوئی، کیونکہ کسی بھی آئیڈیل اسٹیٹ کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، ایک تو وہ لیڈرشپ، وہ قیادت یا امامت، دوسری چیز جو ہے وہ ہے فالوورشپ، وہ لوگ، وہ انسان جو اس ریاست میں رہتے ہیں وہ کیسے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو نظام وہاں پر نافذ اور رائج ہے وہ نظام کیسا ہے۔ تو اگر آپ قیادت کی بات کریں، لیڈرشپ کی بات کریں، تو اس کائنات میں جو افضل الخلائق ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، جو افضل الخلائق ہستی ہیں ان کی قیادت میں وہ ریاست قائم ہوئی۔ اس سے بڑی اور لیڈرشپ تو چشم فلک نے نہیں دیکھی۔ بس جس زمانے میں بھی ہم ریاست مدینہ کی بات کریں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رہتی دنیا تک یہی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ریاست کا تصور ہے، لیکن جس زمانے میں بھی ہم یہ چاہیں گے کہ ایک اچھی حکومت قائم ہو، ایک آئیڈیل حکومت قائم ہو، اور ہم ریاست مدینہ سے انسپریشن لے کے ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کریں، تو سب سے پہلی چیز جو دیکھنی چاہیے وہ یہ کہ ہمارے پاس جو لیڈرشپ ہے وہ کیسی ہے۔ ٹھیک ہے، ویسی تو نہیں ہوگی، دوبارہ تو ایسی قیادت نہیں مل سکتی انسانیت کو، لیکن جو اس کے لیے صفات اور خصوصیات بیان کی گئیں، مثلا چیدہ چیدہ اگر میں عرض کروں تو تین بنیادی صفات ہیں، چوتھی بھی ہے لیکن پہلے تین بات کر لیتے ہیں پھر چوتھی کی طرف آتے ہیں۔ تین بنیادی صفات ہیں، علم، تقوی اور شجاعت۔ چوتھی چیز وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں حسن تدبیر، چوتھی چیز حسن تدبیر ہے۔ لیکن تین بنیادی چیزیں، تین ایسی خوبیاں ہیں جو ایک اسلامی معاشرے میں قیادت کے لیے، رہبریت کے لیے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف این اسلامک اسٹیٹ کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے۔ علم، جاہل کو حق نہیں ہے کہ معاشرے کی قیادت کرے، جاہل کو کسی بھی سطح پر لیڈرشپ کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ جاہل کو تو کہا گیا ہے کہ وہ عالم سے جا کے پوچھے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو پوچھو جاننے والوں سے۔ جاہل کو تو نابینا کہا گیا، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر ہوتے ہیں؟ آگے کہا گیا هل یستوی الاعمی والبصیر، کہ کیا نابینا اور آنکھوں والا برابر ہوتا ہے؟ علم والے کو کہا گیا ہے آنکھوں والا اور جاہل کو کہا گیا ہے نابینا. کتنی ایسی حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی, پڑھی ہوں گی, کہ جس میں عالم کا مقابلہ عابد سے کیا گیا ہے, کہ عالم کا ایک لمحے کا غور و فکر عابد کے 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. عابد جاہل سے نہیں, عالم کا جاہل سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو کسی بھی لیول پہ لیڈرشپ کے لیے اسلام جو پہلی شرط لگاتا ہے وہ ہے علم. جاہل کو لیڈرشپ کا حق حاصل نہیں. لیکن فقط علم کافی نہیں, علم تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے. ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں, بلکہ قرآن کریم میں ایسی مثالیں موجود ہیں ایسے لوگوں کی کہ جو علم میں تو بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے, لیکن قرآن نے ان کو کتے سے تشبیہ دی. بدترین تشبیہ جو آئی ہے کسی کی وہ ایک عالم کے لیے آئی ہے قرآن کریم میں. تو عالم ہونا کافی نہیں ہے, عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عامل ہونا بھی ضروری, اس علم پر عمل کرنے والا بھی ہو, جس کو ہم کہتے ہیں تقویٰ. علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ ضروری. اگر تقویٰ نہ ہو فقط علم ہو تو یہ خدا کا مقصود و مطلوب نہیں. علم بہت اہمیت کا حامل ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بہت حدیثیں ہیں, بہت آیتیں ہیں, لیکن علم مقصود بذات نہیں. یہ کئی دن لکھا ہوا ہے کہ انسان اگر بہت زیادہ علم حاصل کر لے تو اس کو نجات مل جائے گی. نجات تو تقوی سے ملے گی, نجات تو عمل سے ملے گی. علم ضروری ہے لیکن فقط علم نجات کے لیے کافی نہیں. تو علم کے لیے ضروری ہے کہ اس پر عمل کرنے والا بھی ہو, جس کو ہم کہتے ہیں تقوی. تقوی مقصود بھی ذات ہے. ہدی للمتقین قرآن کریم کے لیے کہا گیا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے. والعاقبۃ للمتقین آخرت میں نجات کس کے لیے؟ متقین کے لیے. انما یتقبل اللہ من المتقین, اعمال کن کے قبول ہوتے ہیں؟ متقین کے قبول ہوتے ہیں. تو تقوی مقصود بذات ہے, علم مقصود بذات نہیں ہے. علم چاہیے, تقوی چاہیے, اور شجاعت چاہیے. بزدل کو حق نہیں ہے کہ اسلامی معاشرے میں قیادت کرے, اس کے لیے شجاعت ضروری ہے. جب بنی اسرائیل نے بہت دعا کی کہ بارِ اللہ ہمارے لیے کوئی لیڈر بھیج دے, لیڈر بھیج دے, ہم اب اس کی فرما برداری کریں گے, خدا نے تالوت کو بھیج دیا. تو انہوں نے کہا تالوت یہ تو غریب آدمی ہے, اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. لیڈر کے پاس تو پیسہ ہونا چاہیے, لیڈر کے پاس تو پراڈو وراڈو ہونا چاہیے, بہت سارے گارڈ ہونا چاہیے, ورنہ کیسا لیڈر ہے یہ؟ آج کل بھی لوگوں کے کانسیپٹ اسی طرح کا ہے. تو خدا نے کہا کہ وزادت ہو بستتن فی العلم والجسم, کہ خدا نے تالوت کو اس لیے منتخب کیا کہ ان کے اندر علم اور جسم کی برتری دی ہے. پہلے نمبر پہ علم کو رکھا, دوسرے نمبر پہ جسم کو رکھا. اور جسم سے مراد یہ فزیک نہیں ہے, کیونکہ اس کی بھی بہت اہمیت تھی پہلے زمانے میں, جب لوگ جنگ میں ہاتھ سے لڑتے تھے, گھوڑے پہ بیٹھتے تھے. لیکن انسان اگر بہت لمبا چوڑا ہو, ڈیل ڈال والا ہو, لیکن اندر سے بزدل ہو, تو اس کا ڈیل ڈال کسی کام نہیں آتا. تو یہ جو تالوت کے لیے کہا گیا ہے کہ بستتن فی العلم والجسم, یا جسم سے مراد شجاعت ہے, جسم سے مراد شجاعت ہے. تو لیڈرشپ کے لیے علم بھی چاہیے, تقویٰ بھی چاہیے, اور شجاعت بھی چاہیے. ایسی لیڈرشپ, پھر اس کو حق ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں وہ قیادت کر سکے, ایک اسلامی ریاست کا سربراہ بن سکے. ایسی لیڈرشپ کے زیر قیادت ایک معاشرہ وجود میں آئے, وہ معاشرہ ایک آئیڈیل معاشرہ ہو. یہ تو لیڈرشپ کی بات ہو گئی. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن ظاہر ہے ہمیں کسی نتیجے تک پہنچانا ہے آج. اب آئیے عوام لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ فالوورشپ بھی ضروری، کہ وہ جو اس کو فالو کرنے والے ہیں ان کی بھی تو کچھ کوالٹیز چاہیے نا. کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی ایسی سوسائٹی ہو کہ جس میں زیادہ تر لوگ کرپٹ ہوں، بے ایمان ہوں، چور ہوں، مفاد پرست ہوں، انفرادی مفادات کو اجتماعی مفادات پر ترجیح دینے والے ہوں، ایسے معاشرے میں آپ چاہے قرآن کے قوانین نافذ کر دیں فیل ہو جائیں گے. وہ ضروری ہے کہ لوگ بھی ایسے ہوں. اسی لیے کل میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی روش آپ دیکھیے کہ وہ انڈیویجولس پر کام کرتے ہیں. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اچھے انسان تیار کرتے ہیں، اچھے انسان تربیت کے ذریعے تیار کرتے ہیں. اس میں وقت لگ جاتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ جو آج دنیا بھر میں اسلام کے نام پر دہشت گرد تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جو بھی نام ہو ان کا نام بدلتے رہتے ہیں، وہ پاکستان میں کچھ نام ہے، افغانستان میں کچھ نام ہے، نائجیریا میں کچھ نام ہے، الجیریا میں کچھ نام ہے، عراق میں کچھ نام ہے، سیریا میں کچھ نام ہے. نام سے کچھ نہیں ہوتا، اصل تو وہ مائنڈ سیٹ ہے نا. اچھا، یہ جتنے لوگ ہیں کبھی آپ نے غور کیا ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ کسی بھی علاقے میں جا کے قبضہ کر لو اور اس کے بعد بائی فورس جو بھی ان کے ویوز ہیں، جو ان کے خیالات ہیں، اس کو عوام پر مسلط کر دو اور جا کے لوگوں کو خوفزدہ کر دو، کچھ لوگوں کو قتل کر دو، کچھ لوگوں کو کوڑے لگا دو، کچھ لوگوں کو زندہ آگ میں جلا دو، ایک دم خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو جائے گا، باقی لوگ دب جائیں گے، سہم جائیں گے، اور پھر ان کی اسلامی حکومت، خلافت، کوئی امیر المومنین ہے، کوئی خلیفۃ المسلمین ہے وغیرہ، جو بھی ہے وہ اپنا نظام جو ہے عوام پر مسلط کر دیتے. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کیا یہ شریعت میں لکھا ہوا نہیں ہے کوڑے لگانا؟ کیا شریعت میں لکھا ہوا نہیں ہے گردن اڑانا؟ بے شک شریعت میں لکھا ہوا ہے، بعض جرائم کی سزا یہ ہے، زانی کی سزا یہ ہے کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں، شادی شدہ ہو تو اس کو سنسار کر دیا جائے. یہ تو ہے نا، حدود اور تعزیرات اور قصاص اور دیات، یہ اسلام ہی تو قوانین ہیں. ہمارے ملک میں بھی ایک امیر المومنین آئے تھے، جنرل ضیاء الحق، انہوں نے بھی آ کے کوڑا انٹروڈیوس کروایا اور اسلام کے نام پہ انہوں نے کوڑے لگائے. نہ کسی زانی کو کوڑا لگایا، نہ کسی شرابی کو کوڑا لگایا، نہ کسی قاتل کو قتل کیا، اپنے مخالف جو پارٹی کے لوگ تھے ان کو کوڑے لگائے جاتے تھے. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا تو قانون ہے کوڑے لگانا اور ہاتھ کاٹنا اور گردن اڑانا. یعنی سزاؤں کے ذریعے لوگوں کو دیندار بنانا یا سزاؤں کے ذریعے لوگوں کو قوانین کا پابند بنانا، یہ ان کا طریقہ کار ہے. انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے اچھا انسان بنانا. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بڑا فرق ہے. فرض کریں کہ آج کی تاریخ میں آپ کے معاشرے پر اسلامی قوانین آ جائیں، مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹ دو. یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، چور مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹ دو. اب صورتحال یہ ہے کہ معاشرے میں ہر دوسرا آدمی چور ہے، کوئی لاکھوں میں چرا رہا ہے، کوئی کروڑوں میں چرا رہا ہے، کوئی ہزاروں میں چرا رہا ہے، کوئی بجلی کے تار پہ کنڈا ڈال رہا ہے، بجلی کی چوری کر رہا ہے، کوئی دفتر میں جعلی بل جمع کرا رہا ہے، میڈیکل کے بل، کنوینس کے بل، جس کو جو موقع مل رہا ہے. وہ کہتے ہیں جو کرپشن نہیں کر رہا ہے اس کو موقع نہیں مل رہا ہے اصل میں، جس کو جو موقع مل رہا ہے وہ کرپشن کر رہا ہے. اچھا، اب جس چور کو آپ نے پکڑا ہاتھ کاٹ دیا، اس کے پورا شہر ٹنڈا نظر آئے گا آپ کو، ہاتھ والا ملے گا ہی نہیں کوئی. آپ کہیں تو قرآن کا حکم ہے, یہ تو قرآن کا حکم ہے بھائی, ہاتھ کاٹ دو, قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دو. دوسری خلافت میں ایک شہر سے یہ خبر آئی خلیفہ صاحب کے پاس کہ اس شہر کے جو قاضی ہیں وہ دھڑا دھڑا لوگوں کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ, انہوں نے خط لکھا قاضی کو, اپنے گورنر کو, کہ بھائی آپ کے صوبے میں یہ لوگوں کو اتنی زیادہ سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں, یاد کیوں کاٹے جا رہے ہیں لوگوں کے؟ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ ہمارے یہاں اصل میں قحط سالی ہو گئی ہے, کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہو گئی ہے, تو لوگ جو ہیں بعض اوقات مجبوری میں بھی چوری کر رہے ہیں. اب قاضی صاحب قرآن پہ عمل کر رہے ہیں, فقط ہوا ایدیا ہوما. تو انہوں نے اسپیشلی خط لکھا کہ جب تک کھانے پینے کی چیزوں کی فراوانی نہ ہو جائے, ارزیابی نہ ہو جائے, اس وقت تک یہ جو ہاتھ کاٹنے والی سزا ہے اس کو روکو اور پہلے سپلائی پوری کرو, ورنہ تو سب کے ہاتھ کٹ جائیں گے. کیا اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں سب کے ہاتھ کٹ جائیں؟ تو بات یہ ہے کہ پہلے تعلیم اور تربیت کے ذریعے ایک صالح انسان, ایک نیک انسان بننے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے, جس کے ذریعے معاشرے میں ایک بڑی تعداد, ایک کثیر تعداد, ایک اغلب تعداد اچھے لوگوں پر مشتمل قائم ہو جائے گی, پھر ان کے لیے اچھے قوانین آئیں گے. اور اس معاشرے میں, ایک صالح معاشرہ جب قائم ہو جائے گا تعلیم و تربیت کے ذریعے, جہاں لوگوں کو نیک بن کے رہنے کی سہولت ہوگی. ابھی تو ایک ایسا معاشرہ ہے نا, مثلا ایک کرپٹ معاشرہ ہے, اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نیک بن کے رہوں, ایماندار بن کے رہوں, کتنا مشکل ہے. آپ ایک دن ٹرائی کر کے دیکھ لیں, ایک دن طے کریں, مثلا آج رات آپ طے کریں کہ کل صبح سے لے کے رات تک میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. ایک دن ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ صبح سے لے کے رات تک میں کوئی گناہ نہیں کروں گا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ سہری کھا کے اسی چلا کے سو جاؤں گا پھر مغرب میں اٹھوں گا. نہیں, جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہے, جاب ہے, بزنس ہے, ایجوکیشن ہے, جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب کریں, لیکن یہ طے کر لیں کہ میں ایک دن صبح سے لے کے رات تک کوئی گناہ نہیں کروں گا. پھر دیکھیں وہ دن کیسا گزرتا ہے, اور پھر رات کو سونے سے پہلے جائزہ لیں کہ آج کا دن کیسا گزرا, آج کا دن کیسا گزرا. تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ وہ جو پلے صراط ہے نا, جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آگ سے زیادہ گرم, تلوار سے زیادہ تیز, بال سے زیادہ باریک, وہ یہی دن گزرا ہے. کہ ایماندار بن کے رہنا, نیک بن کے رہنا, گناہوں سے بچنا, حرام سے بچنا, ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہے جیسے تلوار کی دھار پہ چلنا, آگ میں چلنا. تو ایک معاشرہ اگر صالح معاشرہ بن جاتا ہے اور لوگوں کی اچھی تربیت ہو جاتی ہے, تو اس صالح معاشرہ کے اندر ایک انسان کے لیے نیک بن کے زندگی گزارنا آسان ہوتا ہے. دیکھیں, ریاست کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے, جو میں کلرز کر رہا تھا نا, کہ اگر معاشرے پر فرعون مسلط ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ایجنڈا کامیاب نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو معاشرہ ہے وہ فرعون کے جنگل میں ہے, اور چونکہ فرعون کے جنگل میں ہے لہذا معاشرے کے اندر وہ اصلاح نہیں چاہتا, وہ فساد چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے فساد ہو معاشرے کے اندر. اس معاشرے کے اندر ایک انسان کے لیے نیک بن کے رہنا کتنا مشکل کام ہے, مشکل ہے. پاکستان میں مثلا روزے رکھنا کتنا آسان ہے, کہ یہاں ایک ماحول ہو گیا, رمضان کا مہینہ شروع ہوا, تقویٰ تقویٰ کی باتیں شروع ہو گئیں ٹی وی چینل پہ, اخبارات میں, ادھر ادھر ہر جگہ, دفتروں کے ٹائمنگز چینج کر دیے گئے, فیزیبل کر دیے گئے, آپ ذرا جلدی گھر آ جاتے ہیں, افطار آپ گھر پہ کریں. اچھا, یہی روزے آپ انڈیا میں جا کے رکھیں, یہ روزے آپ یورپ میں جا کے رکھیں, یہ روزے آپ امریکہ میں جا کے رکھیں, جہاں ساری ایکٹیویٹیز ایز یوزول ہے, آپ کے ساتھ لوگ کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, آپ روزے سے ہیں, مشکل کام ہے نا. تو ایک انوائرمنٹ کا فرق ہوتا ہے. تو ایک اسلامی معاشرے کے اندر وہ ماحول انسان کو فراہم کیا جاتا ہے کہ جس میں اس کے لیے نیک بن کے، ایماندار بن کے، اچھا بن کے رہنا ممکن ہے، اور ایک کرپٹ معاشرے کے اندر ممکن نہیں. تو وہ صالح معاشرہ، تاکہ صالح انسان تیار ہوں، اس کا قیام اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے ٹائم چاہیے، اس کے لیے تربیت چاہیے، اس کے لیے تعلیم کا نظام چاہیے. اور یہ جو تنظیمیں ہیں جو دہشت گردی کر رہی ہیں اسلام کے نام پہ، یہ چاہتے ہیں لوگوں پر مسلط ہو جائیں اور سزاؤں کے ذریعے لوگوں کو ایماندار بنائیں. سزائیں اس لیے نہیں ہیں کہ لوگ ایماندار بنیں، سزائیں اس لیے نہیں، سزائیں اصل میں اس انسان کے لیے ہیں کہ جو ایک صالح معاشرے کے اندر بھی کرپشن کرتا ہے. ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر آپ کو ایماندار بن کے رہنا ممکن ہے، اس معاشرے کے اندر بھی اگر کوئی کرپشن پھیلا رہا ہے تو اس کو سخت ترین ایگزیمپلری پنشمنٹ دی جاتی ہے تاکہ باقی لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. اور وہ سزا چند لوگوں کو دی جائے گی. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ابھی اگر ہاتھ کاٹنا شروع کر دے سب کے ہاتھ کٹ جائیں گے، لیکن ایک صالح معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہوگا. اچھا آپ یہ تصور نہ کریں کہ صالح معاشرے کے اندر سب لوگ ایماندار ہوں گے. کیا پیغمبر اکرم نے جو مدنی معاشرہ قائم کیا سب ایماندار تھے 100% لوگ؟ نہیں، ایسا نہیں. اگر 100% لوگ ایماندار تھے تو اللہ کے رسول نے سنسار کیوں کروایا کسی کو؟ ہاتھ کیوں کاٹا کسی کا؟ کوڑے کیوں لگوائے کسی کو؟ سزائیں دی نا پیغمبر نے، سزائیں دی نا امیر المومنین نے اپنے زمانے میں. یہ سزائیں کن لوگوں کو دی گئی؟ ان لوگوں کو دی گئی کہ جو اس آئیڈیل معاشرہ، وہ صالح معاشرہ جس کے اندر ایک انسان کو ایمانداری کے ساتھ اچھا انسان بن کے رہنا ممکن تھا، وہاں بھی اس نے کرپشن کا مظاہرہ کیا، اس کو سزا دی گئی. اور یہی امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کی حکومت میں ہوگا. یہ تصور نہ کریں کہ امام زمانہ کی حکومت میں 100% لوگ نیک ہو جائیں گے، ایماندار ہو جائیں گے، با تقویٰ ہو جائیں گے. نہیں، بائی فورس تو نہیں ہوگا، یہ سب کچھ بائی فورس نہیں ہوگا، تعلیم اور تربیت کے ذریعے ہوگا. تو امام زمانہ کی حکومت میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کرپٹ ہوں گے، اور امام زمانہ بھی وہی قوانین الہیہ کا نفاذ کریں گے، اور اس معاشرے میں بھی اگر کوئی کرپشن کرے گا امام اس کو سزا دیں گے. تو آئیڈیل معاشرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% لوگ صحیح ہوں. آئیڈیل معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ صحیح ہوں، اور جو غلط ہوں، جو کرپٹ ہوں، جو بےمان ہوں، جو قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ہوں، وہ قانون کی گرفت میں آ جائیں اور ان کو بروقت سزا مل جائے. یہ ہے ایک آئیڈیل معاشرہ. تو لیڈرشپ بھی ضروری ہے، فالوورشپ بھی ضروری، لوگوں کی تربیت، لوگوں کی تعلیم، معاشرہ جاہل نہ رہے. دیکھیے پیغمبر اکرم نے تعلیم کے لیے کتنی کوششیں کی. جنگ بدر کے جو قیدی گرفتار ہو کر آئے مشرقین، ان میں سے وہ لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان سے کہا گیا کہ وہ 10 سے 15 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں اور یہی ان کا فدیہ ہو جائے گا اور ان کو رہا کر دیا جائے گا. یعنی اللہ کے رسول پرزنرز آف وار کو اس بنیاد پر چھوڑ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں. کتنی اہمیت ہے لکھنے پڑھنے کی، کتنی کوششیں آپ نے کی. اگر اس طریقے سے فرض کریں کہ 10 سے 15 قیدی ہوں اور انہوں نے 10 سے 15 مسلمانوں کو سکھایا ہو، تو 100 سے اوپر لوگ سیکھ گئے نا لکھنا پڑھنا، پھر وہ 100 لوگ مزید لوگوں کو سکھائیں گے. تو اس قدر علم کی اہمیت بیان کی گئی، کیونکہ جاہل معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. جاہل معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. ہم ریاست مدینہ کا خواب تو دیکھ رہے ہیں لیکن تعلیم کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں. دنیا میں جو پسماندہ ترین ممالک ہے ان کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہماری ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز، افریقن کنٹریز، ان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہمارا ہے، اور ہم ریاست مدینہ بنانا چاہ رہے ہیں. جاہل معاشرے کے ساتھ تھوڑی ریاست مدینہ بنتی. لوگوں کو علم کی طرف مائل کرنا ضروری ہے، علم کی خدمت کرنا ضروری ہے، تعلیم کے اوپر کام کرنا ضروری ہے. تیسری چیز ہے وہ نظام. ہم نظام کی بات تو کر رہے ہیں کہ بس نظام کو لا کے نافذ کر دیا جائے, لیکن کوئی بھی نظام ہو, چاہے اسلام اور قرآن کا نظام ہو, اگر وہ لوگوں کی مرضی کے بغیر ان پر مسلط کیا جائے تو وہ جبر کا نظام ہوگا. اس کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا ضروری ہے. جب اہل مدینہ نے اس بات پر ایگری کیا کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول ہمارے سرپرست ہوں گے, ہم ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, ہم اپنے اختلافی مسائل ان سے جا کے حل کروائیں گے, تو پھر قوانین آنا شروع ہو گئے, ان قوانین پر عمل درآمد شروع ہو گیا. آج بھی اگر 21ویں صدی میں بھی آپ چاہتے ہیں کسی معاشرے میں اسلامی قوانین کا نفاذ کریں, پہلے لوگوں کو آمادہ کرنا ہو, لوگوں کی آمادگی ضروری ہے. امام خمینی جب ہجرت کر کے ایران واپس تشریف لائے تو لاکھوں کروڑوں کا مجمع تھا جس نے ان کا استقبال کیا. اس وقت امام خمینی جو نظام چاہتے وہ نافذ ہو جاتا. اگر امام خمینی کہتے ہیں کہ آج سے میں بادشاہ سلامت, شاہ تو بھاگ گیا تھا ظاہر ہے, وہ کہتے ہیں آج سے میں بادشاہ, ایرانی قوم ان کو بادشاہ مان لیتی. ایرانی قوم تو بادشاہوں کے سامنے جھکنے کی عادی ہو چکی تھی اس سے پہلے, وہ امام خمینی کے سامنے ایسی کر لیتی, کوئی مشکل کام نہیں تھا. تو وہ جو کہتے وہ ہو جاتا. انقلاب کا ایک پریشر ہوتا ہے, انقلاب کا ایک دباؤ ہوتا ہے, اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. لیکن امام خمینی نے کہا نہیں, ایسے نہیں ہوگا, کہا ریفرینڈم کراؤ, سب سے پہلے ریفرینڈم ہوگا کہ کیا یہ قوم وہ نظام چاہتی ہے جو ہم لانا چاہتے ہیں. اگر قوم چاہتی ہے تو پھر اس کے اوپر ہم کام کریں گے. اور جب ریفرینڈم میں ایک ڈیسائسو میجورٹی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہاں ہمیں وہ نظام چاہیے, پھر آپ نے ایک الیکشن کروایا, ایک کانسٹیٹیوشنل اسمبلی بنائی, اور اس اسمبلی کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ کانسٹیٹیوشن بنائے, ایک فریش کانسٹیٹیوشن, جو پرانا کانسٹیٹیوشن تھا اس کو سامنے رکھ کے ایک نیا بنائے جو اسلامی خطوط پر ہو. اس اسمبلی میں بہت بڑے بڑے علماء تھے, جید, اس کے اسپیکر آیت اللہ بہشتی تھے, اسپیکر جس کے آیت اللہ بہشتی ہوں. تو اس پارلیمنٹ نے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا, پھر جب وہ کانسٹیٹیوشن بن گیا اور وہ پاس ہو گیا پارلیمنٹ سے 2/3 میجورٹی سے, جو بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے جو تقاضے تھے وہ پورے ہو گئے, پھر اس نئے کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشنز کروائے گئے, پھر پارلیمنٹ بنی, اس پارلیمنٹ نے پریزیڈنٹ بنایا. یعنی ایک ایسا طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا کہ جس سے عوام کی قبولیت کو انہوں نے حاصل کیا. اور ان کی تھیوری میں یہ خاص بات ہے, دو اصطلاح خاص طور پہ امام خمینی کی میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں. ایک وہ کہتے ہیں مشروعیت الہی, یعنی ڈیوائن لیجیٹیمیسی. ہر ریاست کے لیے ایک لیجیٹیمیسی چاہیے, ہر پولیٹیکل سسٹم کے لیے ایک لیجیٹیمیسی چاہیے, تو وہ اس کو ڈیوائن لیجیٹیمیسی قرار دیتے ہیں, مشروعیت الہی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں قبولیت مردمی, پاپولر ایکسیپٹنس بائی دا پیپل. جب تک کہ عوام کی طرف سے قبولیت نہ ہو اس وقت تک آپ کسی بھی نظام کو مسلط کریں گے وہ جبر کا نظام ہوگا, لہذا قبولیت ضروری ہے. اب یہ جو جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, دہشت گرد لوگ جو اسلام کے نام پہ قبضہ کر لیتے ہیں, یہ تو لوگوں کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنا ایجنڈا لے کر آئیں لوگوں کے پاس, جو بھی آپ کا نظام ہے, جو آپ کا طریقہ کار ہے, آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو مثلاً تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہیے, جو ان کا ایجنڈا ہے اس طرح کے ہے نا, بات الجیریا میں ان کا نام ہے بوکو حرام, بوکو نائجیریا میں بوکو حرام, بوکو حرام کا مطلب تعلیم حرام ہے, بوکو حرام کا معنی ہوتا ہے تعلیم حرام ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم لڑکیوں کے لیے خاص طور پر، اور ماڈرن تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن، فارمل ایجوکیشن، یہ سب حرام ہے. تو جن کی فلسفی یہ ہو وہ اپنی آئیڈیالوجی لے کر آئیں لوگوں کے پاس، کہیں بھائی ہماری آئیڈیالوجی یہ ہے کہ تعلیم حرام ہے، آپ ہمیں سپورٹ کریں، آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے. تو جو بھی ایجنڈا ہے آپ لے کر آئیں تاکہ پتہ چلے کہ قبولیت کتنی ہے. تو جو ہم بات کر رہے ہیں ریاست مدینہ کی لیڈرشپ، فالوورشپ اینڈ آئیڈیالوجی یا پولیٹیکل سسٹم، یہ تینوں چیزیں آئیڈیل ہوں گی پھر ایک آئیڈیل ریاست وجود میں آئے گی. اس آئیڈیل ریاست کے اندر ٹاپ پرائیورٹی دی جائے گی امن و امان کو. سب سے پہلی چیز ہے امن. پیغمبر اکرم ہجرت کر کے تشریف لائے، کل میں نے عرض کیا میثاق مدینہ کا معاہدہ کیا، وہ امن کا معاہدہ تھا. آپ نے جنگ کی تیاری نہیں کی، لشکر جمع نہیں کیا، اسلحہ جمع نہیں کیا، نوجوانوں کی ٹریننگ شروع نہیں کی، بلکہ انہوں نے امن کا اہتمام کیا. پہلی چیز امن. قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس میں پہلی دعا یہ کہ اللہ اس شہر میں امن قائم فرما. رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. اس کے بعد فرمایا کہ ان کو رزق بھی عطا کر. رزق بعد میں رکھا، امن پہلے رکھا، کیونکہ رزق کا تعلق بھی امن سے ہے. دیکھیں امن و امان ہوگا تو ہر طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی. آپ ایجوکیشن ایکٹیویٹیز سمجھ لیں، آپ اکنامک ایکٹیویٹیز کہہ لیں، آپ جو کچھ بھی ہے. اگر ایک دم فائرنگ شروع ہو جائے ہر شخص بھاگ جائے گا، نہ تعلیم ہو سکے گی، نہ کاروبار ہو سکے گا، نہ کوئی اور ایکٹیویٹی ہوگی. تو پہلی چیز تو امن و امان، امن و امان کو یقینی بنانا. آج بھی اگر ہم بات کر رہے ہیں مدینہ کی ریاست کی، امن و امان کو یقینی بنانا ہو ٹاپ پرائیورٹی رکھنا ہوگا، پھر آپ کے سارے شعبے ترقی کریں گے. اگر امن و امان قائم کرنے میں آپ ناکام ہو گئے، اگر ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنے میں آپ ناکام ہو گئے، تو کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ جھنڈے والی گاڑی کا نام حکومت نہیں ہے. جھنڈے والی گاڑی کا نام حکومت نہیں ہے، اتھارٹی کا نام حکومت ہے، پاور کا نام حکومت ہے، کنٹرول کا نام حکومت ہے. اگر جو شخص چاہتا ہے وہ کسی کو قتل کر سکتا ہے، جو شخص چاہتا ہے وہ ڈاکے ڈال سکتا ہے، جو شخص چاہتا ہے قانون کے خلاف کوئی بھی کام کر سکتا ہے، ایک ایسا معاشرہ اگر ہم نے بنا دیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ حکومت نہیں ہے، حکومت غائب ہے، ایبسنٹ ہے. کہاں ہے حکومت؟ اگر ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں ہے تو کہاں ہے حکومت؟ تو ریٹ قائم کرنا ضروری ہے. اس ریٹ قائم کرنے کے لیے امیر المومنین چل کے مدینے سے آئے، کوفہ، بصرہ. آپ نے کیپٹل کو چینج کر دیا مدینے سے اور کوفے کو کیپٹل بنا دیا. ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنا تھا، کیونکہ کچھ لوگ بلوا کر رہے تھے، انہوں نے جا کے حملہ کیا، جا کے بیت المال کو لوٹ لیا. بیت المال کے جو گارڈز تھے ڈیوٹی پر، ان کو قتل کر دیا، زخمی کر دیا. اب علی اگر ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے، کیا ڈیوٹی ہے؟ وہ چھوڑ دیں کہ ان کے کنٹرول میں ایک ایسا شہر بھی ہے جس پہ بلوائیوں کا قبضہ ہو گیا، جنہوں نے بیت المال کو لوٹ لیا، بیت المال مال کے جو محافظین تھے ان کو قتل کر دیا. علی کہیں چلو کوئی بات نہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنا ضروری ہے، ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنا ضروری ہے. تو امن و امان ایک ٹاپ پرائیورٹی. آپ پیغمبر کے زمانہ دیکھ لیں، آج کے زمانہ دیکھ لیں، اس کے لیے جو بھی طریقہ کار. اچھا، جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتا، بس امن ہی چاہتا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر ہمارا دشمن جنگ چاہتا ہے تو ہم جنگ کے لیے بھی آمادہ ہیں. اسی مدینے کی ریاست میں کہ جس میں اللہ کے رسول امن و امان کی ساری کوششیں کر رہے ہیں، جہاں آپ مباخات قائم کر رہے ہیں، میثاق مدینہ کا معاہدہ کر رہے ہیں، جہاں مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں، وہیں جب آپ کو پتہ چلا کہ وہاں سے لشکر آ رہا ہے، آپ نے کہا تیاری کرو، جب لشکر آیا آپ نے تیاری کی جو بھی ان کی تیاری تھی، اگر ادھر سے 1000 افراد آ گئے، یہاں سے 313 نکلے، کوئی بات نہیں. ہمارا دشمن اگر جنگ چاہتا ہے، لڑائی چاہتا ہے، ہم تو نہیں چاہتے، ہم تو امن چاہتے ہیں. ہم تو نہیں چاہتے جا کے حملہ کریں کسی پر، جارحیت کریں. لیکن اگر ہمارا دشمن شوقین ہے لڑنے کا، وہ لشکر لے کر، ہتھیار لے کر، گھوڑے لے کر، تلوار لے کر ہمارے گھر کی طرف آ رہا ہے، ہم اس کے سامنے صلح نامہ پیش نہیں کریں گے. ہم کہیں گے ہم بھی تیار ہیں، ہم بھی تیار ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کی ترار جا رہا ہے، ہماری کم ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن کریم میں ہے، کم من فیعتن قلیلتن غلبت علی فیعتن کثیرہ. کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ جو ہے ایک کثیر گروہ پہ غالب آ گیا. اور پیغمبر اکرم کے زمانے میں تو ہر جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، کہیں 1000 کے مقابلے میں 313 نکل رہے ہیں، کہیں 4000 کے مقابلے میں 1000 نکل رہے ہیں، 10000 کے مقابلے میں 2500 نکل رہے ہیں، اسی طرح کا ریشو تھا ہر جنگ میں آپ دیکھیں، لیکن کامیابی ہوتی تھی. تو امن کا مطلب یہ نہیں ہے. بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم امن پسند ہیں تو کوئی ہمیں آ کے تھپڑا مار دیں ہم دوسرا گال آگے کر دیں گے. نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ کچھ اور لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے، وہ بھی عمل نہیں کرتے اس کے اوپر، صرف ڈائلاگ ہے کہ کوئی ایک تھپڑ مار دے دوسرا گال آگے کر دو، یہ کیا بات ہوگی؟ کوئی ایک نوجوان کو قتل کر دے دوسرا بھی آگے کر دو، اس کو بھی قتل کر دو. تو یہ کوئی حل نہیں ہے. اسلام کہتے ہیں کوئی ایک تھپڑ مارے تم بھی ایک تھپڑ مارو، تاکہ اس کو احساس ہو کہ تھپڑ مارنے میں کتنا مزہ آتا ہے، تھپڑ کھانے میں کتنا مزہ آتا ہے. ورنہ تو ہر ایک کو تھپڑ مارتا رہے گا وہ نہ ہر ایک کو تھپڑ مارتا رہے گا وہ. تو اگر دشمن چاہتا ہے مقابلہ، ہم بھی چاہتے ہیں. دیکھیں قرآن کریم میں کتنی اچھی بات کی، وَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، ان کے مقابلے میں قوت اور طاقت جمع کرو. اسلامی ریاست کو بھی کہا گیا قوت اور طاقت جمع کرو. قوت اور طاقت جمع کرنا جارحیت نہیں ہے، ڈیٹرنس کے لیے ضروری ہے. آج تو دنیا ہی سمجھتی ہے نا کہ ڈیٹرنس کے لیے، کہ آپ کے دشمن کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ آپ بھی طاقتور ہیں. اگر آپ کے دشمن کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کمزور ہیں، وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ قوت اور طاقت جمع کرو. اس لیے قرآن کہتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے، وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَرِبَاطَ الْخَيْلِ، کہ اپنے دشمن کے مقابلے میں قوت اور طاقت کو جمع کرو، تازہ دم گھوڑے تیار رکھو، الرٹ رہو. الرٹ رہنے کے لیے کہا گیا، ایسا نہ ہو غفلت میں دشمن تم پر حملہ کر دے. تو امن و امان، آزادی و خود مختاری، یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی معاشرہ، جس کو ہم کہتے ہیں مدنی ریاست. اس مدنی ریاست کے اندر لوگوں کے روزگار کے مواقع، یہ نہ ہو کہ اس مدنی ریاست کے اندر غربت ہو، جہالت ہو، بیماری ہو، بے روزگاری ہو. نہیں، جو حلال روزگار کے مواقع ہیں وہ فراہم کرنا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس دور میں ہو یا آج کے دور میں ہو ریاست ہر شخص کو جاب پرووائڈ کرے، یہ ضروری نہیں. ریاست کا کام یہ نہیں ہے جاب پرووائڈ کرنا، ریاست کا کام جاب کی اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنا ہے، روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے. ٹھیک ہے، مواقع میں جو چیزیں ضروری ہیں، فرض کریں مواقع کے لیے امن و امان ضروری، تو امن و امان فراہم کرنا ضروری ہے، تو وہ مواقع فراہم کرنا، تو وہ مواقع فراہم کریں تاکہ لوگ رزق کے حلال حاصل کر سکیں، کما سکیں، کوشش کر سکیں. یہی پیغمبر کے زمانے میں تھا، یہی کوشش علی علیہ السلام نے کی، یہی امام زمانہ کی حکومت میں ہوگا. امام زمانہ کی حکومت بھی اسی کے ایک، اس کی ایک آئیڈیل شکل ہوگی نا. وہ جو پیغمبر اکرم نے جس نظام کو مدینہ میں اور بعد ازاں مکے میں قائم کیا، امام تشریف لائیں گے، اسی نظام کو پوری دنیا پر قائم کریں گے، اسی نظام کو پوری دنیا پر قائم کریں گے. اس کے بارے میں یہی پڑھتے ہیں، رزق کی فراوانی ہوگی. پیغمبر کے زمانے میں بھی صورتحال ایسی ہو گئی تھی، آہستہ آہستہ جب اسٹیبلش ہو گیا وہ معاشرہ کہ لوگ زکوٰۃ کی رقم لے کے ڈھونڈتے تھے مستحقین کو اور مستحقین نہیں ملتے تھے. کسی کے پاس جاتے تھے کہ یہ لو زکوٰۃ, تو وہ کہتا نہیں اللہ کا شکر ہے میرے پاس ہے, کسی اور کو دے دیتے. یہ امام زمانے کی حکومت میں ہوگا کہ لوگ فارغ البال ہوں گے, لوگوں کے پاس وسائل ہوں گے, لوگ زکوٰۃ کی اور دیگر صدقات کی رقم لے کے تلاش کریں گے, مستحقین کو مل جائے تو اس کو دے دیں, مستحقین نہیں ملیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ بھی وہی چیز ہوگی, قیادت, لیڈرشپ امام علیہ السلام کی. لوگ جو ہوں گے وہ صالح لوگ ہوں گے, اور نظام وہ ہوگا جو وہی جو دین اسلام کا نظام, پیغمبر اکرم کا نظام, وہ نظام اس معاشرے میں نافذ ہوگا. اور جب وہ نافذ ہوگا تو اس کی برکتیں بھی نظر آئیں گی. وہ آیت جو کل میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی نا, سورہ حج کی آیت ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ وَإِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور. کہ جب ان کے پاس اختیار آ جاتا ہے, اقتدار آتا ہے اللہ کے صالح بندوں کے ہاتھ میں, تو وہ نماز قائم کرتے ہیں. اچھا, یہاں لوگوں کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوتی ہے کہ نماز تو ہم ویسے بھی قائم کر لیتے ہیں, نماز تو ویسے واجب ہے انسان کے اوپر, پھر یہ کیا خاص بات ہو گئی کہ جب اقتدار آئے گا تو نماز پڑھیں گے کیا؟ دیکھیے, یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں ابھی, یہ صرف پڑھ رہے ہیں, ہم قائم نہیں کر رہے ہیں. یہ تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کیا ہے؟ ایک ٹینشن ہے, ایک بجلی کے بل کی طرح ہے. جب تک ادا نہیں کی ہے ٹینشن ہے, ادا کر دی چلو ہو گیا, شکر ہے پڑھ لی نماز. قرآن کریم کہتا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. ٹھیک ہے, قائم کرنا اور ہے. امام حسین علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ, والا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز قائم کی, ہے نا, واتیت الزکاۃ اور زکوٰۃ دی اپنے. یہ کون سی نماز ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ میں اگر اقتدار آ جائے گا تو وہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے. وہ یہ کام امام حسین علیہ السلام نے کیا, وہ کون سی نماز ہے بھائی؟ تو وہ نماز ذرا ڈفرینٹ ہے, ہوگی تو ویسی اٹھک بیٹھک تو ایسے ہی ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان, اور تو ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان کے کلمے میں فرق نہیں ہے, جملوں میں فرق نہیں ہے, الفاظ و معانی تو ایک ہے, لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان. یا انہوں نے کہا شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں, لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیریں. تو تکبیر تو وہ بھی کہہ رہے ہیں غلامی میں, اور تکبیر مرد حر بھی کہہ رہے ہیں, لیکن خداوند عالم کو جو تکبیر قبول ہے وہ مرد حر کی تکبیر قبول ہے, غلام کی نہیں. تو وہ نماز فقط اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے, وہ ایک نظام کا نام ہے, نظام صلاۃ, نظام زکوٰۃ. یعنی مختصراً یوں سمجھ لیں کہ اگر نماز وقت کی پابندی سکھاتی ہے, نماز وقت کی پابندی سکھاتی ہے نا, اگر نماز وقت کی پابندی سکھاتی ہے تو ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ جائے جو وقت کا پابند ہو. اگر نماز پاکیزگی اور صفائی سکھاتی ہے تو ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ جائے کہ جس میں صفائی اور پاکیزگی ہو, گندگی نہ ہو. اگر نماز ہمیں ڈسپلن سکھاتی ہے تو ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ جائے جس کے اندر ڈسپلن ہو. اگر نماز ایک امام کی اطاعت سکھاتی ہے تو ایسا معاشرہ وجود میں آ جائے جو امام کی اطاعت کرنے والا معاشرہ. اگر زکوٰۃ ہمارے اندر معاشرے کے غریب, غربا, مساکین, ڈاؤن ٹروڈن پیپل, وہ جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے ہیں, ان سے ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتی ہے زکوٰۃ. ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر انسانوں کو دوسرے انسانوں سے ہمدردی ہو, غریبوں کے لیے ان کے دل میں درد ہو اور وہ ان سے شیئر کر سکے دکھ درد کو, ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا نظام، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ والا معاشرہ قائم کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں دو رکعت، تین رکعت، چار رکعت پڑھ لی، اب جان چھوٹ گئی ہماری، ہو گئی نماز۔ پھر کیا وجہ ہے کہ معاشرے میں نماز کے اثرات نظر نہیں آ رہے؟ قرآن کریم تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو انسان کو بے حیائی سے اور گناہوں سے روکتی ہے۔ نماز بھی چل رہی ہے معاشرے میں، بے حیائی بھی چل رہی ہے معاشرے میں، روک ہی نہیں رہی ہے نماز ہماری، کی وجہ تو ہے نا، یا وہ کون سی وجہ ہے؟ نماز جمعہ، نماز عیدین، جو اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے، ایک بڑا اجتماع اور اس کے اندر ہیڈ آف دا اسٹیٹ آ کے خود خطبہ دے، یہی نظام ہے نا اسلام کا نظام، یہی پیغمبر نے رائج کیا تھا، یہ امیر المومنین نے کیا، بلکہ کافی عرصے تک یہ نظام رہا، جیسے بھی مسلمانوں میں ٹیڑھے میڑھے حکمران آتے رہے لیکن وہ خطبے ضرور دیا کرتے رہے۔ یعنی ہر ہفتے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف این اسلامک اسٹیٹ عوام کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا، آمنے سامنے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں جیسے ہمارے لیڈر کھڑے ہوتے ہیں، 60 فٹ کا اسٹیج بناتے ہیں، اس کے آگے خاردار تار لگاتے ہیں، اس کے آگے 25 فٹ کے فاصلے سے پھر عوام کا وہ شروع ہوتا ہے، کرسیاں لگتی ہیں، 3 جگہ پر چیک کر کے آتے ہیں لوگ، اور اس اسٹیج کے اوپر بھی سامنے بلٹ پروف شیشہ لگاتے ہیں، اور پیچھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں کسی سے نہیں ڈرتا، بلٹ پروف شیشے کے پیچھے کھڑے ہو کے 60 فٹ کے اسٹیج پہ، جہاں انہی کے پارٹی کے ورکرز 3 جگہ پر چیک ہو کر آئے ہیں، اور وہ خود 50 فٹ کے فاصلے پر ہیں کم از کم، اور لیڈر کہہ رہا ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا، سامنے تو آؤ، عوام کے سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جی سیکیورٹی کنسرن ہے، اچھا اس زمانے میں سیکیورٹی کنسرن نہیں تھا بھائی؟ پیغمبر اکرم کے بعد دوسرے خلیفہ پر بھی اٹیمپٹ ہوا اسیسینیشن، تیسرے کا بھی اسیسینیشن ہوا، چوتھے پر بھی حملہ ہوا، پیدر پہ ہی ہوا نا، سیکیورٹی کنسرن تھا یا نہیں تھا؟ جنوین تھا، کیوں نہیں تھا؟ لیکن انہوں نے کیا کیا، گارڈ لے کر گئے، نماز پڑھانی چھوڑ دی، نہیں کیا یہ۔ تو عوام کے سامنے آ کے ہر ہفتے کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کر ان کو نصیحت کرتے ہیں تقویٰ کی، پرہیزگاری کی، اور ساتھ ساتھ ان کو بتاتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، ریاست کی ذمہ داری کیا ہے، عوام کو اعتماد میں لیتے ہیں، اور پھر سب مل کے اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں۔ جمعہ کا اجتماع ایک اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے، عیدین کا اجتماع ایک اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ آج آپ دیکھیں انقلاب اسلامی کے بعد جو جمعے کی نماز ہو رہی ہے، وہ کس قدر شان و شوکت والی نمازیں ہیں۔ وہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نیا فتویٰ آنا چاہیے مجتہدین کی طرف سے، کہ یہ نماز جمعے کے لیے اتنا گیپ جو ہوتا ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے، ہر جگہ نماز ہو جائے۔ آپ ہی گیا ایک مجتہد کی طرف سے، مجتہد بھی ہر طرح کے ہیں، ایک فتویٰ آ گیا ہے، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں آپ نماز۔ تو یعنی وہ جو دین اسلام کی روح ہے، جس میں اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے، اس کو ختم کر کے ہم یہ چاہتے ہیں جو تھوڑا بہت ہمارے یہاں جو 5 کلومیٹر تک کا ایک اجتماع ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور ہر گلی کوچے میں نماز جمعہ ہوتی رہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کو بھی ختم کیا جائے اور بڑے اجتماعات ہوں۔ ہم کہہ رہے نہیں، جو تھوڑا اجتماع ہے اس کو بھی مزید توڑ دیا جائے اور ڈی سینٹرلائز کر دیا جائے، تو بس 2 رکعت نماز پڑھیں گے گھر آ جائیں گے آپ، یہ فائدہ ہے اس میں۔ لیکن جو اس کی روح ہے وہ ادا نہیں ہو۔ تو کیپٹل کے اندر ہیڈ آف اسٹیٹ خود کھڑا ہوگا، خطبہ دے گا، لوگوں کا سامنا کرے گا، پروونسز کے اندر اس کے نومینیٹڈ گورنرز وہ خطبہ دیں گے، لوگوں کا سامنا کریں گے، دور نہیں جائیں گے، بھاگیں گے نہیں، اس طرح کا ایک نظام ہے. بس زیادہ وقت نہیں رہا، میں ختم کروں کہ جس ریاست کو ہم آئیڈیل ریاست سمجھتے ہیں اور بلا شبہ ایک مسلمان کے لیے قیامت تک ایک آئیڈیل ریاست وہی ہے جو پیغمبر اکرم نے مدینہ میں قائم کی، لیکن اس کی روح، اس کی روح کو کاپی کرنا ضروری، ڈھانچے کو نہیں. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اس کا ڈھانچہ ہے، جو لائف اسٹائل ہے اس زمانے کا، اس کو کاپی کر لیں گے تو اسلام آ جائے گا. جس طرح کے کپڑے اس زمانے میں لوگ پہنتے تھے، جس طرح کے امامہ پہنتے تھے، جس طرح کے کھانا کھاتے تھے، جس طرح کے سواری استعمال کرتے تھے، وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیں، آپ بیک انٹو دا ہسٹری جا کے زندگی گزارنا شروع کر دیں، زیادہ پکے مسلمان ہو جائیں گے آپ. نہیں، یہ نہیں ہے. اس کی روح، اگر آج ایک اسلام کا نظام آ جائے گا، ٹھیک ہے، پیغمبر اکرم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے تھے، مسجد نبوی ہر کام کا مرکز تھی نا، مسجد میں تعلیم بھی ہو رہی ہے، تربیت بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، نکاح بھی ہو رہا ہے، وہیں پر فیصلے بھی ہو رہے ہیں، لشکر کا سپہ سالار بھی تیار ہو رہا ہے، وفود آ رہے ہیں تو وہیں مسجد میں ملاقات کر رہے ہیں، ساری ایکٹیویٹیز کا مرکز تھی وہ. آج اگر اسلام آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ سارے کورٹ ختم کر دیے جائیں گے، مسجد میں فیصلے ہوں گے. امام زمانہ تشریف لائیں گے، سارے کورٹ ختم کر دیں گے، مسجد میں فیصلے کریں گے. نہیں، اس کی روح یہ نہیں ہے. روح یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے عدل و انصاف کرنا، لوگوں کو انصاف فراہم کرنا. آج اگر آپ کے پاس اتنے سارے کورٹ ہیں، سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور یہ کورٹ اور وہ کورٹ، اگر انصاف نہیں مل رہا ہے تو بیکار ہے. اصل چیز انصاف. تو جس چیز کو کاپی کرنا ضروری ہے وہ لائف اسٹائل نہیں ہے، وہ اس کی روح ہے. اس کی روح کو ہم کاپی کریں گے تو اسلام ہر دور کے لیے ایک آئیڈیل نظام رہے گا. اور اگر آپ لائف اسٹائل کو کاپی کرنا چاہیں گے تو سوری ٹو سے اسلام آؤٹ ڈیٹ ہو جائے گا. اگر آپ لائف اسٹائل کو کاپی کرنا چاہیں گے کہ دنیا کے سارے لوگ اس طرح زندگی گزاریں، تو آپ اس 21ویں صدی میں دنیا کو اپنے ساتھ ملا کے نہیں چل سکتے. تو جو چیز کاپیبل ہے وہ اس کی روح ہے. اس روح کو کاپی کر کے ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنا، ایک اسلامی ریاست قائم کرنا، یہ ایک آئیڈیل تصور ہے. اسی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. بس اسی دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں دین مبین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما. مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. مسلمان جہاں جہاں عالم کفر کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار ہونے کا کامیابی عطا فرما. بار الہ اس روئے زمین کو عدل انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار و عوان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات علی محمد و آل محمد. دیکھیں، تعلیم حاصل کرنے میں ایک تعلیم وہ ہے جو اس کو حاصل کرنا واجب ہے ہر شخص پر، اور اس میں دین کا تعلیم بھی ہے. دین کی تعلیم میں کم از کم انسان کو اتنا سیکھنا ضروری ہے کہ اس کے عقائد صحیح ہوں، اس کی عبادات درست ہوں، حلال و حرام کا اس کو علم ہو، اخلاق اس کے اچھے ہوں. ٹھیک ہے، یہ منیمم ہے جو کہ سیکھنا واجب ہے ہر شخص پر. اس کے بعد انسان اپنے روزگار کے لیے جو سیکھنا چاہتا ہے، اس کے بہت سارے شعبے ہیں. اس کو بعض اوقات ہم ہنر کہتے ہیں، جس کو آپ پروفیشنل ایجوکیشن کہتے ہیں. اب اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ ایکسپرٹیز شروع ہو جاتی ہے. جو ایکسپرٹیز شروع ہوتی ہے تو اس میں مختلف شعبے سامنے آ جاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا حوزوی نظام ہے، حوزے میں ہر شخص کو جانا تو ضروری نہیں ہے نا، وہ چند لوگ جائیں گے جن کو اس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کرنا ہے. بالکل اسی طرح کچھ لوگ میڈیکل یونیورسٹی میں جائیں گے، کچھ لوگ انجینئرنگ یونیورسٹی میں جائیں گے، کچھ لوگ لاء کی طرف جائیں گے. اور وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے سورہ توبہ کی، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ نکل پڑیں، فلاولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو تم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر گروہ سے کچھ لوگ نکلے اور ایک گروپ بنائیں، لیتفقہوا فی الدین، اور دین میں تمجید حاصل کریں، ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، واپس پلٹ کے آ کے اپنی قوم کو خدا سے ڈرائیں۔ یہ اصل میں ہر فیلڈ کے لیے ایسا ہی، کچھ لوگ نکلیں، مہارت حاصل کریں، وہ آ کے معاشرے کی خدمت کریں۔ تو یہ جو نظام اس وقت ہے دنیا میں رائج ہے، یہ ایکسپرٹیز کا نظام ہے، شعبے کے اندر شعبے، شعبے کے اندر شعبے۔ کسی زمانے میں ایک مثلاً فیلڈ تھی کیمسٹری، اب کیمسٹری کے اندر ایک اپلائیڈ کیمسٹری ہے، ایک بایو کیمسٹری ہے، ایک پتہ نہیں کتنی کیمسٹری آ گئی۔ تو یہ ڈفرینٹ فیلڈز ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز۔ لیکن جو کیمسٹری والے ہیں ان کو بھی وہ بنیادی جو تعلیم ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے، جو میڈیکل والے ہیں ان کو بھی بنیادی حاصل کرنا ضروری ہے، جو اکاؤنٹس والے ہیں ان کو بھی بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو وہ بنیادی تعلیم کہ جس سے انسان کے عقائد درست ہوں، عبادات صحیح طور پر انجام دے سکے، اخلاق اچھے ہو جائیں، حلال و حرام کا علم ہو جائے، یہ منیمم ایجوکیشن لازمی۔ باقی نظام تو پتہ نہیں کتنے چل رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ ریاست مدینہ بنانے کے لیے ہماری انڈیویجول کیپیسٹی میں کیا ذمہ داری ہے، ہم کیسے اپنے وقت کے امام کے لیے ایک سسٹم کی راہ ہموار کریں؟ انڈیویجول کی ذمہ داری یہی ہے کہ دیکھیں، ہدایت تو خدا کی طرف سے آ گئی ہے، اس ہدایت کو قبول کرنا انڈیویجول کی ذمہ داری۔ خدا کی طرف سے نظام آ گیا، خدا کی طرف سے اگر ہمارے زمانے میں ایک صالح قیادت نظر آتی ہے، ایک متقی قیادت نظر آتی ہے، ایک شجاع قیادت نظر آتی ہے، تو اس کا ساتھ دینا ہماری ذمہ داری۔ کیا پاکستان میں جمعے کی چھٹی کا نظام قائم نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ ایک لمبی بحث ہے کہ چھٹی جمعے کی ہونی چاہیے یا اتوار کی ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ تو سورہ جمعہ کی آیت جو پڑھتے ہیں اس میں چھٹی کا تصور ہی نہیں، اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ نماز جب ختم ہو تو دوبارہ کام میں لگ جاؤ، چھٹی کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اسلام نے تو چھٹی کا تصور اس طرح نہیں دیے، لیکن چونکہ دنیا میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ایک انسان جو ہفتے میں 6 دن کام کرتا ہے، اس کو 1 دن چھٹی بھی کرنی چاہیے، 1 دن ریسٹ بھی کرنا چاہیے، اس پر اتفاق ہو گیا ہے دنیا میں۔ اچھا، جب اتفاق ہو گیا ہے 1 دن چھٹی یا 2 دن چھٹی پر، تو جو مختلف ممالک ہیں انہوں نے مذہبی اعتبار سے جو ان کے لیے مقدس دن ہے اس دن چھٹی کر لی، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقدس ہے انہوں نے چھٹی کر لی، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقدس ہے انہوں نے چھٹی کر لی۔ تو اگر یہی ترتیب چل رہی ہے تو جمعے کا دن ہمارے لیے مقدس ہے، ہمیں چھٹی کرنی چاہیے، یہ بات بہت مناسب ہے، یا تو چھٹی نہ ہو بالکل، اور اگر 1 دن چھٹی کرنی ہے تو مناسب تو یہی ہے کہ جمعے کے دن چھٹی ہو۔ اب یہ کہنا کہ جی جمعے کے دن تو دنیا بھر کھلا ہوا ہوتا ہے، دنیا کے تھارے ادارے کھلے ہوتے ہیں، ہم بند ہوتے ہیں، پھر ہفتہ اتوار کو وہ بند ہو جاتے ہیں اور ہم کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح ہمارا انٹریکشن دنیا سے نہیں ہوتا، یہ ایسی بہانے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں تو جب آپ کے یہاں رات ہوتی ہے تو وہاں دن ہوتا ہے، تو آپ رات میں اپنے آفیسز کھولیں تاکہ آپ امریکہ سے سنکرونائز ہو جائیں، آپ یورپ سے سنکرونائز ہو جائیں۔ یہ سب ایسی کہنے کی باتیں ہیں، ورنہ مسلم ورلڈ میں زیادہ تر ابھی جمعے کی چھٹی ہو رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں مرد تو آفس سے جمعے کی نماز میں جا سکتے ہیں، لیکن گھر میں موجود 7, 8, یا 10 سال کے بچے کو لے کر نہیں جا سکتے، کیونکہ جامع مسجد کا فاصلہ بہت ہوتا ہے۔ بات وہی ہے نا کہ جمعے کی چھٹی ہوگی تو اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ میں شرکت کر سکیں گے۔ جیسا آپ نے بتایا کہ رسول اکرم نے حکم دیا کہ کفار کو کہ مسلمانوں کو تعلیم دے، تو ایسا ممکن تھا کیونکہ اس وقت کفار مکہ پڑھنے لکھنے کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ ایک عالم نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ کل 13 لوگ کفار مکہ میں پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اگر پیغمبر نے یہ کہا، اور یہ بات مستند تاریخ کے اندر سیرت کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا، تو یقیناً پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، جبھی تو کہا اللہ کے رسول نے۔ اور آپ کے کہنے پر جو میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے، کم و بیش ایسے ہی ہے مختلف کتابوں میں، 10 سے 15 افراد ایسے تھے 70 گرفتار ہوئے تھے نا، اس میں سے 10 سے 15 ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور انہوں نے 10 سے 15 مسلمانوں کو ہر شخص نے لکھنا پڑھنا سکھایا. کم تھے یقیناً، ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ پڑھے لکھے تھے. اور یہ جو کہا گیا ہے کہ 13 افراد پڑھے لکھے تھے، یہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ مدینہ میں کل 13 افراد پڑھے لکھے تھے، بعض نے تو کہا 5 تھے، ہوں گے شروع میں، لیکن جب حضور نے یہ فیصلہ کیا اس کے بعد، جیسے میں نے حساب بتایا آپ کو، فرض کریں 10 آدمیوں نے 10 آدمیوں کو پڑھایا، 100 ہو گئے نا وہ. اور پھر جب مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اتنی اہمیت دے رہے ہیں لکھنے پڑھنے کو، تو اور لوگوں نے بھی ان سے سیکھا. تو ابتدا میں تو ممکن ہے کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ تعداد بہت کم تھی لکھنے پڑھنے والوں کی مدینے میں، لیکن پھر موٹیویشن ہوتی ہے نا لیڈرشپ کی طرف سے، جب یہ موٹیویشن سامنے آئی تو بہت بڑی تعداد میں لوگ لکھنے پڑھنے لگے. اختتام کرتے ہیں ہم.